الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغني إلى حبك، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے مرشد اور میرے شیخ حضرت والا عارف باللہ قطب العالم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے مرشد اور شیخ حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمت اللہ علیہ کی حضرت نے تقریباً 16-17 برس صحبت اٹھائی، اس لیے حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ کی باتیں حضرت سنایا کرتے تھے. ایک صاحب مجھ کو کہنے لگے کہ تم ہر بات میں کہتے ہو کہ میرے شیخ نے فرمایا. میں نے کہا وہی بات یہ ہے کہ میرے استاذ میرے مربی ہیں. محسن ہونا تو حضرت سے سنا، حضرت کو دیکھا، حضرت سے پڑھا، تو کس کی بات سناؤں گا. جس کی صحبت میں رہا، جن کی باتوں کو لکھ لیا کرتا تھا، بس حضرت ہی کی سنی ہوئی بات یاد رہتی ہے. اور رہی بات کہ وہ شیخ کیا فرماتے ہیں، وہ تو ہے ہی اللہ تعالی کی بات، ان کے دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی محبت کی بات ہے. تو میرے شیخ بھی چونکہ اپنے مشائخ کی صحبت میں رہے، اس لیے کبھی حضرت پھول پوری کا تذکرہ، کبھی حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ، کبھی حضرت مولانا شاہ رحمۃ اللہ صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ، جن کی صحبتوں میں رہے، ان سے جو سیکھا، اللہ تعالیٰ کی محبت. حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ ایک زمانے میں جونپور میں پڑھایا کرتے تھے, جہاں کے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ ہوئے, اور مولانا اصغر حسین صاحب میاں صاحب وہ بھی وہیں پڑھاتے تھے جونپور کی شاہی مسجد میں. تو حضرت فرماتے کہ حضرت جونپور اکثر جایا کرتے تھے, ڈاکٹر صاحب بھی بڑا ایک تعلق, ڈاکٹر صاحب بھی آتے تھے, حضرت بھی تشریف لے جاتے تھے. ایک دفعہ حضرت فرماتے جونپور حضرت تشریف لے گئے تو جونپور کیا تیل مشہور ہے. تو حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ حضرت والا میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کو لے گئے اور دکھایا مختلف جو وہاں اتیال بن رہے تھے, تیل کی جمع اتیال, جیسے قول کی جمع اقوال, تیل کی جمع اتیال, اور پیار کی جمع اپیار. تو مختلف تیل, تو وہاں حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ نے دکھایا. سامنے بیٹھو بھائی, سامنے آ جائے. کہ تلی کا جو تیل بنتا ہے, تلی اس کو, اس کی بھوسی جو اوپر کا حصہ ہے اس کو چھڑایا جاتا ہے, اس کو رگڑتے ہیں. حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ نے دکھایا اور فرمایا دیکھو اتنا رگڑتی بھوسی چھڑاتے ہیں کہ بالکل ایک باریک سی جھلی رہ جاتی ہے جس کے اندر تیل نظر آتا ہے, اور اتنی باریک جھلی ہے کہ اگر ذرا سی سوئی اس کو چبھوئے تو تیل باہر آ جائے. پھر اس کے بعد اس بھوسی کو, اس تلی کو جس کی بھوسی چھڑائی جا چکی, اس کو پھول کی صحبت دی جاتی ہے. اگر چمبیلی کا تیل بنانا ہے, روغن چمبیلی, تو اس کو چمبیلی کے پھولوں کی صحبت دی جاتی ہے. اگر موتیا کا تیل بنانا ہے, روغن موتیا, تو اس تلی کو جو بھس کی بھوسی چھڑائی جا چکی اس کو موتیا کے پھولوں میں اس کو رکھا جاتا ہے. اور اگر روغن گل بنانا ہے, یعنی گلاب کا تیل, تو پھر اس کے بعد اس کو بھوسی چھڑانے کے بعد گلاب کے پھولوں میں بسایا جاتا ہے. تو وہ تلی کیا کرتی ہے کہ جب اس کو پھول کی صحبت ملتی ہے تو پھول کی خوشبو اور خاصیت کو اپنے اندر جذب کرتی ہے. لہذا اگر وہ موتیا کی صحبت اٹھائے تو روغن موتیا, چمبیلی کی صحبت اٹھائے تو روغن چمبیلی, اور گلاب کی صحبت اٹھائے تو روغن گل. اس لیے معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روغن گل, مولانا جلال الدین رومی جن کی مثنوی حضرت پڑھائی کرتے تھے 28,500 اشعار, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد, شاہ خارزم کے بادشاہ کے سگے نواسے تھے, کوئی ایسے معمولی ملا نہیں تھے. وہ فرماتے ہیں کہ روغن گل روغن کنجد نہ مان, کہ جس تلی نے پھول کی صحبت اٹھا لی, اب اس کو روغن کنجد یعنی تلی کا تیل مت بولو, اب اس کی حیثیت بدل گئی. یہ مت کہو کہ وہ تلی سے, لیکن نکلا تو بے شک تلی سے ہے, لیکن پھول کی صحبت میں اس کا نام بدل گیا. اور اسی طریقے سے آفتاب دیدو جامد نمان, جس برف نے سورج کو دیکھ لیا اب وہ جمی بھی رہ سکتی, جامد نمان. کیوں؟ آفتاب دیدو, اس نے سورج کو دیکھ لیا, اب وہ برف نہیں کہلائے گی, اب وہ پانی بن گیا. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیکنالوجی, سائنسدان اب ٹیکنالوجیوں کا نام لیتے, اللہ تعالیٰ نے یہ ٹیکنالوجی 1400 برس پہلے نازل کی. اس ٹیکنالوجی کا نام ہے کونو مع الصادقین, اللہ والوں کے ساتھ رہو تو تم جس اللہ والے کی صحبت میں رہو گے اس کا تقویٰ, اس کا درد دل, اس کا نسبت مع اللہ تمہارے اندر منتقل ہو جائے گا. دادا فرماتے تھے کہ دیکھو دیسی آم کو لنگڑا آم بنایا جاتا ہے. کیا کرتے ہیں کہ دونوں کی شاخ کو چھیلتے ہیں, قلم بناتے ہیں, پھر ان کو آپس میں دیسی اور لنگڑے آم کی شاخ کو آپس میں جوڑ کے پھر کس کے پٹی باندھ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کی شاخوں کو بڑھنے نہیں دیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لنگڑے آم کی جو خاصیت ہے وہ دیسی آم کے اندر منتقل ہو جاتی ہے, اور جب اس میں سے آم نکلتا ہے تو وہ دیسی آم نہیں کہلاتا بلکہ اس کو کہتے ہیں لنگڑا آم. قلم یافتہ, صحبت یافتہ لنگڑا آم, حالانکہ وہ دیسی تھا, دیسی آم تھا, لیکن لنگڑے آم کی صحبت نے اس کا نام بدل دیا, اس کا کام بدل دیا, اس کا دام بدل دیا. پہلے دیسی آم تھا, اب اس کا نام ہے لنگڑا آم. پہلے اس کی قیمت تھی 15-20-25 روپے کلو, اب اس کی قیمت ہو گئی 80-100 روپے کلو. پہلے اس کو مزدور بیچارہ غریب آدمی شام کو آتا تو اس میں سے چن کر لے جاتا, اب اس کو بادشاہ, عمرا, بڑے بڑے لوگ کھا رہے ہیں. کیوں؟ نام بدل گیا, کام بدل گیا, دام بدل گیا. لہذا فرمایا کرتے تھے اسی طریقے سے جو لوگ اللہ والوں کی صحبت اٹھاتے ہیں, ان کی قلم لگاتے ہیں, ان کی صحبتوں میں رہتے ہیں, ایک شرط ہے اس کے ساتھ, تو ان کا نام بدل دیتا ہے, نام بدل جاتا ہے, کام بدل جاتا ہے, دام بدل جاتا ہے. نام پہلے کیا؟ پہلے دیکھو کہتے جناب یہ گناہگار شرابی, کتنے شراب پینے والے اللہ والوں کی صحبت میں آ کر ولی اللہ بن گئے. حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ, جن کے حالات آپ نے سنے ہوں گے, پڑھے ہوں گے, پہلے ڈاکہ ڈالتے تھے, ڈاکہ ڈالتے تھے, لیکن اللہ اکبر, اللہ تعالی نے کیا اثر دکھایا صحبتوں کا, کہ ان کے زمانے میں 3 شخص تھے جو سب سے زیادہ رویا کرتے تھے, ایک حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ, ایک ہارون رشید خلیفہ وقت جو خلافت کے زمانے میں 1000 رکعت نفل روزانہ پڑھتے تھے, خلیفہ وقت خلافت کے زمانے میں 1000 رکعت نفل, آج ہم تو 10 رکعت نفل نہیں پڑھتے. اور اس خلیفہ وقت کو دیکھیے کہ عباسی سلطنت وہ ایک چھوٹا سا پاکستان نہیں تھا, بلکہ کتنی بڑی ریاست, کتنے بڑا ملک, کتنی بڑی خلافت تھی, کتنے حصے پر حکومت تھی. اور عبادت کا کیا حال تھا, یہ صحبت اہل اللہ کی برکتیں ہیں، اللہ والوں کی صحبت. تو وہ شخص جو پہلے گنہگار کہلا رہا ہے، اب اس کو کیا لوگ کہتے ہیں؟ حضرت صاحب. نام بدل گیا. کام کیا تھا؟ بچپن کا زمانہ یاد ہے کہ پہلے لوگ جو ہے نا فلمیں جو ہے وہ ناڑے میں چھپا کے لایا کرتے تھے، اور کتابوں کو چاہے کالج کی ہوں اسکول کی کتاب کو ایسے سینے سے لگا کے پکڑتے تھے. وہ وقت بھی دیکھا کہ لوگ کتابیں پینٹ میں اڑس رہے ہیں اور فلم کو سینے سے لگا کے لے جا رہے ہیں. وہ زمانہ بھی دیکھا. اور بچپن کا زمانہ تھا، یہ بھی دیکھا کہ ہم پر تو سختی ہوتی تھی لیکن محلے کا کوئی شخص وہ وی سی آر کرائے پہ لاتا تھا 200 روپے دن کے اعتبار سے، پھر سارے محلے میں لیڈیں بڑھتی تھی. اب وہ خود بھی گناہ کر رہا ہے، اس کے ساتھ گناہ میں کتنے لوگ شریک ہیں. لیکن ایسا بھی دیکھا کہ وہی فلمیں چلانے والے، بلکہ ایسے بھی لوگ کہ جو اپنے گھر میں ڈانس کے پروگرام رکھتے تھے، گانے کے پروگرام رکھتے تھے، ایسے ہی ایک صاحب میرے شیخ کی صحبت میں آ گئے. اب کیا حال ہوا؟ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ جو برائیوں کو جب نیکی سے بدلتے ہیں، اب وہی اپنے گھر میں اللہ والوں کو بلا کر اللہ والوں کے پروگرام کرانے لگے. بیان ہو رہا ہے، اللہ کی محبت کی بات ہو رہی ہے، تفضیل، بلکہ اپنے گھر میں انہوں نے مدرسہ بنا دیا. یہ کیا ہے؟ یہ صحبت اہل اللہ کی برکتیں ہیں. تو وہ جو دیسی دل ہے وہ اللہ والا دل بن جاتا ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ لنگڑے آم کی صحبت سے دیسی آم لنگڑا بنتا ہے، لیکن اللہ والوں کی صحبت سے دیسی دل یعنی غافل دل لنگڑا نہیں بنتا بلکہ تگڑا بنتا ہے، تگڑا دل بنتا ہے. اور اسی تگڑے دل کو قرآن پاک نے فرمایا قلب سلیم، اس کا نام رکھا قرآن پاک نے. اور قرآن پاک میں اس کا نام ہے قلب منیب، اور حدیث شریف میں ایسے دل کا نام آیا مخموم القلب، کہ جس کے دل میں غیر اللہ نہ ہو، اللہ تعالی کی محبت اور تعلق ہو، اچھی صفات اور اللہ تعالی کی رضا اور خوشی کی خواہشات، میں درد و غم سے بھرا ایک سفینہ لایا ہوں، تیرے حضور میں آب گینا لایا ہوں. ہے تیری رضا کی ہے شوق و جستجو اس میں، نہ جذب ہو سکا غیر کا رنگ و بو اس میں. یہ ایسا دل میرے شیخ فرماتے ہیں، وہ دل کے جس کا نام دنیا میں قلب مسترتا، وہ دل کہ جس کا نام دنیا میں قلب مستر تھا، فلک پہ جا کے وہی رشک ماہ و اختر تھا. نہ جذب ہو سکا دنیا کا رنگ وہ اس میں، تیری رضا کا ہے بس شوق و جستجو اس میں، اس دل میں نہ جذب ہو سکا دنیا کا رنگ و بو اس میں. اب وہ دل قیامت کے دن اللہ کے پاس جائے گا. کیا حضرت والا میرے شیخ کیا اشارہ رہی ہے؟ فرماتے ہیں کہ کیا پیش کریں گے ہم اللہ تعالی کو، کہ میں درد و غم سے بھرا ایک سفینہ لایا ہوں، تیرے حضور میں ایک آبگینہ لایا ہوں. ہزار تمنا کا ہے لہو اس میں. آہ، یہ ہے وہ درد بھرا دل. یہ درد بھرا دل بنتا ہی ایسے ہے. اس لیے جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک شرط ہے کہ وہ جو جس بھوسی کو، جس تلی کی بھوسی کو چھڑایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مشقت اور مجاہدہ. بغیر مشقت اور مجاہدے کے اگر کسی تلی کو پھولوں کی صحبت دے دی جائے تو اس پھول کی خوشبو اور خاصیت اس میں منتقل نہیں ہوگی. جب مجاہدہ یعنی رگڑائی ہو جائے, ذرا رگڑائی, تو اس کے بعد جب رگڑائی کے بعد اس کی بھوسی ہٹ جاتی ہے, باریک جھلی رہ جاتی ہے تلی کی, اس کے بعد پھول کی خوشبو میں اس کو بسائیں, سبحان اللہ, اب وہ روغن کنجد نہیں روغن گل کہلاتا ہے کیونکہ گلاب کی صحبت میں رہا. اگر چمبیلی کی صحبت میں رہا تو روغن چمبیلی بن گیا. تو اس سے پہلے اس کی رگڑائی ضروری ہے, اسی کا نام ہے مجاہدہ اور مشقت. لہذا اگر صحبت تو اختیار کی لیکن مشقت نہ اٹھائی, گناہ سے بچنے کا غم نہ اٹھایا, تو یاد رکھیے اگر اپنے وقت کے غوث کی بھی اللہ والے اس درج زمانے کے سب سے بڑے ولی اللہ کی بھی اگر صحبت اٹھا لی فائدہ نہ ہوگا. دیکھیے ابو جہل نے صحبت پائی. جیسے بعض لوگ, ایک شخص نے دعویٰ کیا, ایک شخص نے کہا کہ دیکھو میں کعبہ شریف میں گیا, بڑے بڑے ملا نہ جا سکے وہاں پہ, اور میں گیا. اپنی پارسائی کو بیان کیا اس نے, اپنے وقت کا حکمران تھا کہ ملا نہ جا سکے میں گیا. اگر صرف کعبہ شریف میں جانا یہ کوئی فضیلت کی چیز ہوتی صرف, تو پھر تو ابو جہل وہ تو کعبے میں پیدا ہوا, تو یہ دعویٰ کرنے والا تو ابو جہل کی اولاد نکلا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بت تراش کے گھر میں پیدا ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر بت تراشتا تھا. اگر صرف کعبے میں جانا پیدا ہونا ہی چیز ہوتی تو ابو جہل کو دیکھیے. اصل چیز کیا تھی, بات یہ نہیں تھی ابو جہل منافقین مشرکین مکہ نے سب نے صحبت اٹھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, بات یہ نہیں تھی, بات تھی ماننے کی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے مانے, سب سے پہلے ماننے والے, اور پھر مانا بھی کیا اجلاس سے, سبحان اللہ, دوست تھے دونوں. میرے شیخ فرماتے تھے 18 برس کے ابو بکر رضی اللہ تعالی اور 20 برس کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صدیق کی جوانی نبی کی جوانی, دوستی کا آغاز. یہاں تک کہ 20 برس گزر گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا وانذر عشیرتک الاقربین, ڈرائیے اپنے رشتے داروں کو, اپنے اقربا کو. آپ نے کوہ صفا پہ چڑھ کر فرمایا قولوا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو, یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تو تم فلاح پا جاؤ گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب, جس کو محبت کتنی تھی, اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اپنی باندی کو آزاد کر دیا تھا, اس کو دلیل بناتے جشن منانے کی کہ ولادت پر جشن مناؤ. تو گویا کہ یہ سنتیں نافرما ہوئی. نافرمانوں کا طریقہ ہے جشن منانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی نہیں منایا, اور وہ کہتے ہیں ابو لہب نے آزاد کی تھی, تو آزاد کی لیکن بات نہ مانی. تو جشن منانے والا جشن تو مناتا ہے, بات نہیں مانتا کہ سنت پر عمل کرے, نہیں. تو ابو لہب
نے کیا کہا؟ تبل لگا لہذا جماعت نا تیرے ہاتھ ٹوٹے. نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے. کہا اس نے کہ تیرے ہاتھ ٹوٹے کہ اس بات کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی, کچھ نہیں فرمایا, کیونکہ اگر جواب دیتے تو معاشرہ کہتا, زمانہ کہتا, تاریخ کہتی کہ کیسا دین ہے کہ بھتیجا اپنے چچا کے منہ کو آ رہا ہے. لہذا ادب سکھایا, خاموش رہے. لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ خالق ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب, ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے, کہ وہ ہمارے پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو ہم نے بھیجا, ان کو وہ کہتا ہے تو ہم خالق ہیں, ہم فرمائیں گے تیرے ہاتھ ٹوٹے. ورنہ قرآن پاک میں جہاں یہ آیت ہے وہی قل ہے, قل یا ایھا الکافرون, قل واللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. میرے شیخ, میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے قل یہاں پر فرمایا, یہ بھی فرماتے تھے قل تبت یدا ابی لہب, تبل لگا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹے ابو لہب. لیکن نہیں فرمایا, نہیں, وہاں تو قل نادل کیا کہ آپ فرمائیے یا ایھا الکافرون, اے کافرو. لیکن یہاں پر خود فرمایا تبت یدا ابی لہب, کہ ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے. اس سے ادب سکھا دیا کہ دیکھو اگر کافر بڑے بھی ہیں, رشتے دار ہیں, ماں باپ ہیں, چچا وغیرہ ہیں, بڑے ہیں, ان کا بھی اکرام کرو, ان کے سامنے بھی بدتمیزی مت کرو. یہ ادب سکھا دیا, یہ اسلام کی خصوصیات میں سے ہے. تو جب کافر ماں باپ کا یہ حال ہے, کافر رشتے داروں کا یہ حال ادب ہے, اور یہ مقام رکھا اسلام نے, تو مسلمان کا کیا ہوگا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیے, کیا قسمت کی بات ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, دوستی تھی, نام لے کر پوچھا, مد دلیل علامہ تدعی یا محمد, کیوں ابھی دوستی تھی نا, نام لیا صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ہم کہہ دیں گے دوستی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو آپ دعویٰ فرما رہے ہیں نبوت کا, اس نبوت کے دعوے کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدلیل علی ما ادعی رؤیاک, میرے دعوے کی دلیل تیرا وہ خواب ہے, رأیتها بالشام, جس کو تو نے ملک شام میں دیکھا تھا, فأخبرنی اللہ فأسر رہا, کہ تو نے جس خواب کو پوری کائنات سے چھپایا, فأخبرنی اللہ, اللہ تعالیٰ نے اس خواب کی مجھ کو بذریعہ وحی خبر دے دی. اور یہ وہ خواب تھا, بحیرہ راہب کو بیان کیا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی جوانی کے زمانے میں, تجارت کے زمانے میں, ملک شام میں. اور خود فرماتے ہیں کہ اس خواب کو میں نے ساری تعبیر کو, کہ آپ نے پوچھا تھا بحیرہ راہب جو اس وقت کے بڑے عالم تھے, ان سے پوچھا تو انہوں نے یہ اس خواب کو سن کر کچھ باتوں کو پوچھ کر فرمایا تھا کہ ان قریب تمہارے شہر میں ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں جن کی زندگی میں تم ان کے وزیر ہوگے اور ان کے وفات کے بعد ان کے خلیفہ بنو گے, جبکہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان بھی نہیں فرمایا تھا, یہ اس وقت کی بات. تو جب یہ بات سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جب یہ سنا تو لپٹ گئے خوشی کے مارے, فعان کہو وقبل بین عینی, اور آپ کے ماتھے کا بوسا لیا اور فرمایا اشہد انک رسول اللہ, میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالی کے رسول ہیں. کیا قسمت تھی, دیکھو مشقت کو برداشت کیا, مجاہدے کو برداشت کیا, کہ جبکہ وہ زمانہ اور معاشرہ کیا حال تھا, ہر طرف سے قرار دادے پیش کی جا رہی تھی, کہا یہ جا رہا تھا کہ دیکھو دین کو مٹاؤ, ان کو یوں کرو جلا وطن کر دو, وطن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے بھیج دو. تو کہنے والے میں سے کہ ایک نے کہا کہ مسئلہ تو پھر بھی, یہ تو جہاں جائیں گے یہ تو روشنی ہے, روشنی جہاں جاتی ہے پروانے تو وہیں آتے ہیں, اسلام تو روشنی ہے, روشنی, اس کے علاوہ سب اندھیرے ہیں. لہذا روشنی جائے جائے گی, پروانے تو خود ہی وہاں آئیں گے, یہ جہاں چلے جائیں گے دین والے سیکھنے والے تو وہیں پر آ جائیں گے. کہا پھر کیا کریں؟ کہا پھر یوں کرو، دہشت گردی ایکٹ بناؤ اور انہی کو ختم کرو. یہ بھی کر لیا کہ قتل کا منصوبہ بنایا، جس کا قتل کے لیے انتخاب ہوا کہ جو قتل کرے گا. پتا چلا تھوڑی دیر میں دیکھا نعرے لگا ہوا تب آیا، نعرے تکبیر لگا تب آیا، اور جتنے وہاں سردار بیٹھے تھے سب کی ٹھکائی لگائی، ایک ایک کو پٹائی لگائی کہ تم لوگوں نے مجھے دھوکے میں رکھا. یہ ہے مکرو و مکر اللہ. مکرو تم بھی کرو تدبیر، اللہ بھی تدبیر فرمائے گا کہ ظلم کرے گا تو اللہ تعالی مظلوموں کی مدد فرمائے گا. اگر کوئی کمزور ہے، وہ بیچارے ملا جو کمزور ہیں اللہ کے سوا، ان کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے، کیا کریں گے؟ خاموش رہیں گے نا. ہاں ایک کام بس کریں گے، ایک کام، اور وہ کام ایسا ہے، وہ کہیں گے یا اللہ مدد فرما دیجئے، انی مغلوب فانتصر، کہ اللہ ہم تو مغلوب ہیں، آپ ہی ہماری مدد فرمائیے. ان ظالموں کو ہم کہاں، جو کہ ظالمانہ مقدمات اور ظالم مظلوموں کے خلاف بے گناہوں کو، کہ اللہ ہم کہاں جائیں گے؟ یہ تو دین کی ہے، دین ہے ہی ایسا. اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ نعرہ یا خدا سے، نعرہ یا خدا سے نا خدا ہو جاتا ہے با خدا، نعرہ یا خدا سے نعرہ یا خدا، یا خدایا، اے اللہ، اے میرے ربا، یا ربی، یہ سب کیا ہے؟ یہ نا خدا، یا خدا کے نعرے ہیں. تو نعرہ یا خدا سے نا خدا یعنی کشتی کا مالک ہو جاتا ہے با خدا، اللہ والا بن جاتا ہے. تو صحبت کے لیے مشقت ہے، اس لیے یہ کہنا کہ بغیر مشقت کے مل جائے دین، میرے دوستو ایسا ہو نہیں سکتا. اور میرے پیارے دوستو ایک عجیب بات یہ ہے کہ جب دین کی بات آتی کہتے ہیں صاحب ہم مشقت نہیں اٹھا سکتے، ہم داڑھی رکھیں گے تو لوگ کہیں گے ارے میاں یہ ہم لوگوں کی سن نہیں سکتے. میرے پیارے بھائیو ایک بات میں پوچھتا ہوں، دنیا کا کوئی کام بغیر مشقت کے ہوتا ہے؟ کوئی ایک کام کی مثال دیتے مزے سے ہو جاتا ہے. یہ جو مفت کی روٹی بھی ملتی ہے نا، یہ بھی بغیر مشقت کے نہیں ملتی جناب. مفت کی روٹی بھی ایسے نہیں ملتی، اس کے لیے بھی مشقت ہوتی ہے. ایک دفعہ ایک صاحب ہے اسی مسجد میں ہمارے دوست ہیں، کہنے لگے یار ملاؤں کے بڑے مزے. میں نے پوچھا کیا؟ کہنے لگے اشارہ کیا گھر بندے کا ادھر ہے نا، کہ گھر سے نکلے مسجد میں، مسجد سے نکلے گھر میں. میں نے کہا یار مزے تم کیوں نہیں اڑاتے؟ کہنے لگے کیسے؟ میں نے مزے ہی کو دیکھتے ہو نا، تم بھی اڑا لو. کیسے؟ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا ایسے کہ من جاؤ ملا، صرف 8 سال پڑھنا پڑے گا. کہنے یہ تو بہت مشکل کام ہے. تو میں نے کہا بھائی مشکل کے بعد ہی آسانی ملتی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں آسانی پہلے مل جائے اور مشکل بعد میں، ایسا تو نہیں ہوگا نا. پہلے مشکل سے گزرتا ہے پھر آسانی ملتی ہے. پہلے اللہ تعالی نے فرمایا والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں مشقت اٹھاتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، فینا، لیکن ان کا جو مجاہدہ ہوتا ہے وہ کس لیے نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ جی بڑی پوسٹیں ملیں گی الیکشن میں. الیکشن میں بھی تو مجاہدہ ہوتا ہے نا، لیکن اس کی ساری کیا ہوتی ہے محنت، کہ میں ایم پی اے اور ایم این اے بن جاؤں گا، پھر سارے غم دور ہو جائیں گے، خوب مال خرچ کریں گے، اس کے بعد جب ایم پی ایم این اے بن جائیں گے اس سے زیادہ کما لیں گے. تو وہ مشقت تو کر رہا ہے لیکن اس کی مشقت اللہ کے لیے نہیں ہے، عہدے کے لیے ہے. لہذا دنیا میں کوئی کام بھی میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں بغیر مشقت کے نہیں ہوتا. کیا آپ رزق کماتے ہیں؟ یہ رزق بغیر مشقت کے مل جاتا ہے. کتنی رگڑائی ہے، کتنے کتنے گھنٹے لوگ دکانیں کھولتے ہیں، حالانکہ رزق ایسی چیز ہے جو بغیر مشقت کے ملتا ہے. یہ تو مشقت ہم خود اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں، ورنہ وہ تو بغیر مشقت کے مل سکتا ہے. عجیب بات ہے، جہاں مشقت کرنی چاہیے وہاں کرتے نہیں ہیں، اور جہاں مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں جی جان سے لگے رہتے ہیں. کیسی عجیب بات ہے، یعنی ہماری محنت کس جگہ پر ہو رہی ہے. تو فرمایا والذین جاہدوا فینا، مشقت ہو، مجاہدہ ہو، تکلیف ہو، لیکن ہمارے لیے ہو. فینا، تو اس کے بعد کیا انعام ہے؟ لنہدینہم سبلنا. سبحان اللہ، پھر ہم اپنی طرف کے آنے کے جو راستے ہیں، سبحان اللہ، راستہ نہیں فرمایا، سبیل نہیں فرمایا، سبل فرمایا. سبل جمائے سبیل کی، جیسے طرق جمائے طریق کی، اسی طرح سبل جمائے سبیل کی. سبیل کے معنی راستہ، محرم والی سبیل نہیں. اور سبیل کے معنی راستہ، لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم اپنی طرف آنے کے بے شمار راستے کھول دیں گے. آگے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. محسن معنی مخلص کے ہے، محسن معنی مخلص کے ہے، احسان معنی اخلاص ہے. اب سوال ہے کہ اللہ تعالی نے یہاں فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یعنی مخلصین، کہ اللہ تعالی مخلصوں کے ساتھ ہے، اپنی معیت خاصہ دیتے ہیں. اب ایک سوال ہے کہ اللہ تعالی بغیر مشقت کے، بغیر مجاہدے کے کسی نعمت کو دے سکتے ہیں؟ جیسے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سناتے تھے کہ ایک شخص مقروض تھا، تو اس نے بہت دعائیں مانگی، کسی کی کوشش کی، بیچارے کا قرضہ ادا نہیں ہو رہا تھا. کسی نے اس کو بتایا کہ فلاں علاقے میں ایک شخص سخی رہتا ہے، وہ سب کا قرضہ ادا کر دیتا ہے. اب وہ زمانہ تھا، نہ ڈائیو چلتی تھی، نہ ٹرین، نہ جہاز، نہ چنگچی، چاند گاڑی. یہ تو پوری چاند گاڑی ہے، کیونکہ اچانک چلتے چلتے یوں کھڑی ہو جاتی ہے، بہت خطرناک ہے یہ تو بھائی، کوئی بھروسہ ہی نہیں، چلتے چلتے چاند پہ پہنچ جاتی ہے. اب اس قسم کی کوئی نہ سائیکل نہ کچھ، لوگ پیدل، خچر پہ، گدھے پہ، گھوڑے پہ، اونٹ پہ، پیدل سفر، پھر سڑکیں بھی نہیں. اب وہ ہزار میل کا فاصلہ طے کر کے مشقت سے وہاں پہنچا، اس مالدار کے علاقے میں، غنی کے علاقے میں. جب وہاں پہنچا تو پتہ چلا ایک جنازہ آ رہا ہے. تو اس نے پوچھا بھائی یہ جنازہ کس کا ہے؟ تو بتایا کہ فلاں یا ہمارے سخی تھا، اس کا انتقال. وہ تو دھڑے مار مار کے رونے لگا. لوگوں نے کہا شاید پتہ نہیں اس کا خاص دوست ہوگا، اس نے کہا دلاسا دیا. اب اس کو تسلی نہ آئے، کیوں؟ کیونکہ اتنی مشقت کر کے وہاں پر پہنچا تھا. معرومی نے یہ قصہ نقل کیا. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کیا وہ اتنا رویا کہ رونے کے بعد ہوتا ہے جب انسان بہت روتا ہے تو نیند آ جاتی ہے، تو روتے روتے سو گیا. تو خواب دیکھا اس نے، کوئی خواب میں اس کو کوئی کہہ رہا تھا یہ اتنی مشقت کر کے یہاں تک آیا، تو اس سے جو ہے وہ اس کے باپ کا خزانہ، اس کے دادا کی کچھ خزانہ ہے جو اس کے گھر میں فلاں کوٹھڑی یعنی فلاں کمرے کے نیچے، لوگ پہلے خزانے کو اپنے گھر میں دفن کیا کرتے تھے، نہ اے ٹی ایم مشین، نہ بینک، نہ یہ سب، لوگ اپنے پاس پیسہ رکھتے تھے. اور عدل کی وجہ سے، انصاف کی وجہ سے کوئی آدمی لوٹ مار نہیں کرتا تھا الا ماشاءاللہ. تو کہا کہ فلاں خزانہ، تو اس نے پوچھا کہ بھائی جب یہ اس کے باپ کا خزانہ، دادا کی میراث وہاں پر موجود تھی، تو اتنا دور چل کے کیوں آیا یہ؟ اللہ تعالیٰ اس کو وہیں بتا دیتے. تو آواز آئی، بات یہ ہے کہ اگر اس کو وہیں مل جاتی تو یہ ناقدری کرتا. جب کوئی چیز مشقت سے ملتی ہے نا، تو اس کے بعد انسان اس کی قدر کرتا ہے. جیسے انسان جب کماتا ہے نا، تو جب باپ اپنے اولادوں کو دیکھتا ہے نا، پیسے لٹا رہے ہیں باہر ہیں، کہتے ہیں تیرے باپ کی کمائی نہیں ہے، خون پسینے کی کمائی ہے. اور جب انسان کو مفت میں، کہتے ہیں نا نو دولتیا، نو دولتیا کا لفظ سنا ہے نا، جس کو نئی نئی دولت ملتی ہے نا اس کی حرکتوں سے پتہ چلتا ہے. اور جو خاندانی آدمی ہوتا ہے, یعنی خاندانی آدمی غریب بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ انسان کبھی مالدار آتا ہے پھر کبھی غریبی آ جاتی ہے. یہ تو انسان, یہ دنیا کے کھیل ہے, کبھی دن کبھی رات, کبھی کاروبار خوب ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا, کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں بڑی, کبھی مال خوب ہوتا ہے. لیکن جو خاندانی آدمی ہوتا ہے, شریف, رکھ رکھاؤ, تمیز اور سلیقہ سکھاوا, تو اگر اس پر غریبی بھی آ جائے گی تو پھر بھی وہ صبر تحمل کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں, وقتی چیز ہے, دور ہو جائے گی. لیکن پھر اس کے بعد پھر دولت آ جائے تو پھر وہ پاجامے سے باہر نہیں نکلتا کہ جی ایسا نہیں, موبائل لے کے ایسے چل رہے ہیں کہ جیسے جو ہے وہ کسی نے موبائل ہی نہیں دیکھا. وہ اس کے حرکتوں سے پتا چلتا ہے کہ جناب یہ کیا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مشقت رکھی, مجاہدہ رکھا کہ تاکہ نعمت کی قدر ہو. ایک بات اور, دوسری بات میرے شیخ اور مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں مجاہدہ کیوں رکھا, مشقت کیوں رکھی. یہاں تک کہ صحابہ کو دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, خود فرمایا صحابہ کے مجاہدات اور مشقتوں کو فرمایا کہ بلغت القلوب الحناجر, کہ دل اچھل کر حلق میں آ گیا, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کلیجہ منہ کو آ گیا. زلزلو زلزالن شدیدہ, کیسے اللہ تعالیٰ نے مشقتوں کا ذکر کیا صحابہ کی. فرمایا کیوں, مشقت کیوں رکھی, اس لیے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بات ہے, اردو کا ایک محاورہ ہے, میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کڑوا کڑوا تھو تھو. یعنی حلوہ کی باری آئے نا تو سبھی پہنچ جائیں گے, نام لگائیں گے ملا کا اور حلوے کی دکان پہ سارے غیر ملا خرید رہے ہوں گے. ذرا کبھی دکھا دینا مجھے کسی ملا کو حلوہ خریدتے ہوئے. لیکن کیا ہے طریقہ, یہی ہے کہ کھاؤ خود, نام لگاؤ ملا پہ, چوری کرو خود اور دوسرے پہ لگا دو کہ تم نے چوری کی ہے. یہ طریقہ ہے, یہ یہودیوں کا طریقہ ہے, کافروں کا طریقہ ہے کہ چور, اس کو اردو میں کہتے ہیں چور مچائے شور. اردو میں کیا کہتے ہیں, چور مچائے شور, کہ خود کرو دہشت گردی, نام لگا دو مسلمان پر تاکہ ہمیں کوئی بول ہی نہ سکے. یہ طریقہ ہے, چور 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 چور, چوری کرنے بات کہتا ہے پکڑو پکڑو, چور 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 چور. اب اس کو کون پکڑے گا, وہ لوگ اس کے دوسرے کے پیچھے بھاگیں گے, چور مزے سے چلا جائے گا. یہ ہوتا ہے طریقہ, اس کو کہتے ہیں کہ چور مچائے شور. تو حلوہ کھانے کی باری آتی تو سبھی پہنچ جائیں گے. مثال ہے کہ کسی مسجد میں بیان ہو رہا ہے, 1000 آدمی بیٹھے ہیں, اعلان ہو جائے کہ نماز کے بعد, بیان کے بعد نماز ہوگی, نماز کے بعد بریانی اور زردہ اور حلوہ ملے گا. جو کھانا کھا کے آئے ہیں, میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا, میں کسی اور جگہ کی بات کر رہا ہوں اور اپنی بھی بات نہیں کر رہا کیونکہ میں ایسا کوئی اعلان نہیں کر رہا. تو جتنے کھانا کھا کے آئے نا وہ بھی کھائیں گے. اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ بھائی کھانا کھا لیا, اب چلو مان لو کھانا رکھا, کھانا کھا لیا, کہا بھائی یار بات یہ کہ مسجد اور مدرسے کے لیے کچھ اینٹیں ہیں, ذرا فلاں فلاں وہاں سے اٹھا کر وہاں رکھنی ہے, کچھ سیمنٹ کی بوریاں ہیں. تو کسی کی کمر میں درد ہوگا, کسی کو بلڈ پریشر یاد آئے گا, کسی کو شوگر یاد آئے گی, اور کسی کو اپنی اما کی دوا یاد آئے گی, کسی کو بیوی کے منگائے ہوئے انڈے یاد آئیں گے. تو کیا بات ہے کہ جب کام کا وقت آتا ہے تو اس وقت پتا چلتا ہے. لہذا مشقت اور مجاہدہ یہ وہ چیز ہے کہ اسے جس طرح سونا ہوتا ہے, سونے کو میرے پیارے دوستو جب آگ میں ڈالا جاتا نا تو وہ خالص ہو جاتا ہے, میل کچیل ایک طرف ہو جاتا ہے اور سونا خالص رہ جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مشقت رکھی, صحابہ کے دور میں بھی مشقت رکھی. اس مشقت کا نتیجہ یہ تھا کہ منافقین ایک طرف ہو گئے اور صحابہ کا وہ جو خالص سونا تھا, وہ جو کندن تھے, وہ نظر آنے لگے. دیکھو یہ ہے عاشقین اور مخلصین. اس لیے منافق اور عاشق کا فرق اسی طرح پتا چلتا ہے, کیسے, مشقت کے وقت میں. ایک مولوی صاحب کہنے لگے کہ ہماری مسجد میں مجھے 2-3 آدمی آتے کہتے فلاں بیان, فلاں موضوع پر تقریر کرو. کہا میں جوشیلا بیان کرتا ہوں اور وہ گلے پھاڑ پھاڑ کے, مجھ سے بھی زیادہ. کہا اس کے بعد میں نے مجھ سے پھر بیعت ہو گئے تھے وہ, تو میں نے ان کو منع کیا کہ دیکھو آرام سے بات کرو, کوئی بات ہو سمجھاؤ کہو, ایسے چلاؤ نہیں. خیر انہوں نے شروع کیا تو میں نے ان سے پوچھا اچھا بتاؤ جب بیان ختم ہوتا تھا وہ جو لوگ تم سے فرمائش کرتے تھے تم سے مل کے یا سلام کر کے جاتے تھے, کہا مڑ کے بھی نہیں دیکھتے تھے. میں نے کہا یہی چیز ہے, یہی سمجھانا چاہتے ہیں. اور اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنا, میرے شیخ فرمایا کرتے تھے آنے والوں پہ کبھی نظر نہ رکھنا, آنے والوں پہ. فرمایا تمہارا کام یہ ہے کہ دین کی بات پہنچا دو بس, اب وہ عمل کرے یا نہ کرے پوچھو بھی مت اس سے پلٹ کے, بس پہنچا دو. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے فرمایا یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, آپ کے پاس جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا آپ اس کو آگے پہنچا دے بس. بلغ تبلیغ اسی کو کہتے ہیں, بات کو پہنچانا, بات پہنچا دی. اب کوئی عمل کرے یا نہ کرے یہ ذمہ داری نہیں ہے. دین کے خادم کا یہ ہے کہ بعض بات آگے پہنچا دے, کوئی عمل کرے پوچھے سمجھے سبحان اللہ آئیے جناب سکھائیں گے سمجھائیں گے, ورنہ اپنی بات پہنچا دے اور سمجھائے. تو میرے پیارے دوستوں مشقت اس لیے رکھی, اب جب مشقت کرے گا تو ٹوٹا ہوا دل ہوگا, اس ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جب وہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اللہ والوں کے جو دل میں تعلق مع اللہ وہ جو نور ہے اس ٹوٹے ہوئے دل کے اندر منتقل ہو جائے گا. پھر وہ بات ہوگی کہ نام بدل جائے گا, کام بدل جائے گا اور دام بدل جائے گا. دیکھو جنہوں نے اللہ والوں کی صحبت اٹھائی نا ان کی بات ہی کچھ اور ہے, ان کے حالات, ان کے واقعات, ان کے اخلاق. ایسا نہیں ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے یا ان سے گناہ نہ ہوگا, لیکن سب سے بڑی جو چیز ہے اللہ والوں کی صحبت کی برکت, اگر اس سے گناہ بھی ہوگا تو گناہ کے بعد توبہ بھی کر لے گا, یہ بہت بڑی چیز ہے. اور جن لوگوں نے اللہ والوں کی صحبت اٹھائی ان کے حالات ہی کچھ اور ہیں. قطب العالم معاشید احمد صاحب گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی تھے, حاجی صاحب کی صحبت اٹھائی. کسی نے حضرت کو کہا کہ آپ تو عالم ہیں اور حاجی صاحب عالم نہیں ہیں, آپ ان کے پاس کیا لینے کے لیے گئے تھے؟ فرمایا میں تو حاجی صاحب کا معتقد ہی ان کے علم کی وجہ سے ہوا تھا. میرے شیخ ایک مثال دیتے تھے, فرماتے دیکھو یہ جو داڑھی ہے نا یہ داڑھی کا مسئلہ ہے, ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے میرے دوست. اور دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا 1000 رکعت نفل سے زیادہ ثواب ملتا ہے, ایک مسئلہ بھی سیکھ لیں. اس لیے کم سے کم مسائل تو سیکھے, گھبرائے نہیں کہ صاحب داڑھی پہ بات ہوگی اللہ خیر کرے ابھی باہر آ جائے گی فوراً, اللہ کرے ایسا ہی ہو, چیز تو اچھی ہے. میرا میرے شیخ رحمت اللہ علیہ اکثر یہ بات فرماتے تھے اگر داڑھی رکھنے سے چہرہ بدنما لگتا تو اللہ تعالیٰ اتنی اپنے پیاروں کو انبیاء علیہ السلام کو یہ شکل دیتے کہ داڑھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو دی ہے یہ شکل دیتے. تو اب یہ جو داڑھی ہے نا ایک مٹھی کا رکھنا واجب ہے, ایک مٹھی داڑھی ہو سامنے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے ایک مٹھی ہو اور مٹھی اپنی ہو. حجام کے حوالے نہ کریں کہ وہ کہانیاں سناتے سناتے کہے گا سر یہاں سے سڈول کر دوں تو پتہ چلا جب باہر نکلے تو بالکل ڈال بن گئے, ڈیل ڈال ہی بدل گیا, ڈال مانے گڑیا اور گڈے بن گیا اور ڈیل ڈال ہی بدل گیا, وہ اچھے خاصے صوفی صاحب کی داڑھی چھوٹی ہو گئی. ایک مٹھی اپنی مٹھی سے ناپے, ہاں حجام کی مٹھی سے نہیں. اچھا یہ جو داڑھی کا بچہ ہے نا یہ بچہ بھی رکھنا واجب ہے. میرے شیخ فرماتے اس کا نام ہے ریش بچہ, یہ داڑھی کا بچہ ہی کہلاتا ہے, فقہ میں اس کو داڑھی کا بچہ ہی بولتے ہیں. اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ جب 70 برس کے تھے تو ہنس کے فرماتے تھے دیکھو میں 70 برس کا ہو گیا لیکن یہ بچہ بچے کا بچہ ہی ہے, یہ بڑھتا ہی نہیں, یہ نہیں بڑھتا, یہ جو داڑھی کا بچہ ہے نا یہ نہیں بڑھتا, داڑھی تو بڑھتی ہے لیکن یہ نہیں بڑھتا. اس نے فرمایا کہ بچے کا بچہ ہی رہتا ہے. اور فرمایا کرتے تھے دیکھو بازے لوگ اس کو کاٹ دیتے ہیں, کیوں کاٹتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہم جب مرغی کی ٹانگ کھاتے ہیں نا تو یہ ٹانگ اڑاتا. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کیا دیکھو دین سکھانے کا انداز, دیکھو یہ ہے صحبت اللہ والوں کا دین سکھانے کا انداز. میں حضرت کی بات کو نقل کر رہا ہوں. فرماتے تھے دیکھو کہتے ہیں کہ جی جب ہم مرغی کی ٹانگ کھاتے ہیں نا تو یہ اپنی ٹانگ اڑاتا ہے, بیچ میں گھس جاتا ہے, اس لیے ہم اس کو کاٹ دیتے. تو حضرت فرماتے تھے دیکھو اگر تم کھانا کھا رہے ہو, تمہارا چھوٹا سا بچہ تمہارے منہ میں انگلی ڈالے تو اس کی انگلی کو کاٹ دو گے کیا؟ نہیں حضرت. فرمایا یہ بھی تو بچہ ہے بھائی, اس کا نام ہی بچہ ہے, اس کا نام ہی داڑھی کا بچہ, ریش بچہ. فرمایا اس کو بیبی بیئرڈ بولتے ہیں. فرمایا دیکھو اس بچے کو بھی تیل لگاؤ, ایسا کر کے ذرا نیچے کرو, اس کے بعد کہو کہ بیٹا بابا مرغی کی ٹانگ کھا رہے, اپنی ٹانگ مت اڑانا, منہ میں مت گھسنا. فرمایا بچہ ہے. اب بچے کو مار سے سمجھتا ہے, پیار سے سمجھایا جاتا ہے, بار بار کہا جاتا ہے, اس لیے فرمایا اس کو بار بار نیچے کرو. تو میں جو بات سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ایک مسئلہ ہے خط بنانے کا, خط بنانے کا, کہ جو گردن کا گلے کی طرف سے جو خط بنایا جاتا ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ خط بنانے کا, کہ جو بال سینے کی طرف جا رہے ہیں, جن کا رخ ہے سینے کی طرف, ان کا خط بنایا جا سکتا ہے. اور جو بال داڑھی کے ساتھ آ رہے ہیں, گردن کے وہ بال جو داڑھی کی طرف آ رہے ہیں, یاد رکھیے گا وہ بھی داڑھی کے حکم میں, وہ کیا ہے, وہ بھی داڑھی کے حکم میں, ان کو بھی نہ کاٹے. لہذا خط بنانے کا طریقہ کہ وہ بال جو سینے کی طرف جا رہے ہیں اس کو کاٹ سکتا ہے, لیکن جو بال داڑھی کی طرف آ رہے ہیں وہ نیک صحبتوں میں آ رہے ہیں. یہ ہے داڑھی کی صحبت کی برکت. اس لیے فرمایا دیکھو داڑھی, جو داڑھی کی صحبت میں رہا وہ بھی جینے کے قابل ہے. ایک دفعہ میں ابھی چند دن پہلے کی بات ہے, مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے دوستوں سے پوچھا یہ سڑکوں پہ کتنی موت ہوتی ہیں, بتائیے جناب سڑکوں پہ کتنی موتیں ہوتی ہیں, بے شمار ہوتی ہیں نا. ہسپتالوں میں کتنے لوگ مرتے ہیں, بازاروں میں کتنے لوگ مرتے ہیں, جہاز سے کتنے لوگ مرتے ہیں, ٹرینوں میں کتنے مرتے ہیں, سمندر میں کتنے مرتے ہیں, گھروں میں بھی کتنے مرتے ہیں, مسجد میں کتنے مرتے ہیں؟ ہاں بھائی بتاؤ, کوئی تو جواب دے دو, مسجد میں کتنے مرتے ہیں؟ نہ ہونے کے برابر. اور لوگ مرنا نہیں چاہتے, ایسے ہی ہے نا, ہم لوگ مرنا نہیں چاہتے, مرنا نہیں چاہتے تو مسجد میں زندگی گزارے. انشاءاللہ تعالی دیکھو اللہ کا گھر ہے, کتنی عجیب بات ہے کہ نہیں, کہ ہسپتال میں مرتے ہیں, گھروں میں بھی مرتے ہیں لوگ, سڑکوں پہ, ہوائی جہاز میں, ٹرینوں میں, لیکن مسجد میں مرنے والے. اور اگر مسجد میں موت آ ہی رہی ہے تو ایسی موت پر کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. تیرے در پر میرا اثر ہو یا رب, تیرے در پر میرا اثر ہو یا رب, یعنی سجدے میں میرا اثر ہو, تیرے در پر میرا اثر ہو یا رب, جان اس طرح تجھ پر لوٹائے, ایسے ہماری جان نکلے کہ اللہ سجدے میں ہو. کیونکہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا, اور جس حال میں مرے گا کب, جس حال میں زندگی گزارے گا اس حال میں مرے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ جس حال میں زندگی گزارے گا اسی حال میں وہ مرے گا, اور جس حال میں مرے گا اسی حال میں اس کا اٹھایا جائے گا. تو پتہ چلا زندگی اللہ کی فرما برداری کی گزار لے, اسی حال میں موت آئے گی, جس حال میں موت آئے گی اسی حال میں اٹھایا جائے گا. یہ صحبت کی برکت ہے. دیکھو کہ وہ داڑھی کے بچہ, وہ داڑھی کہ وہ بال جو داڑھی کی طرف آ رہے ہیں, صحبت کی برکت ہے, اس کو کاٹنے کی اجازت نہیں ہے. اور اسی طرح ایک مثال میرے شیخ اور دیتے تھے, فرماتے تھے دیکھو زکات کا مسئلہ ہے. ایک آدمی کے پاس مان لو ربیع الثانی چل رہا ہے نا, یکم ربیع الثانی کو, یاد رکھیے کہ زکات کا حساب جو ہے وہ انگریزی تاریخوں پر نہیں ہوگا, اسلامی تاریخ پر ہوگا, یہ بات یاد رکھیے گا. ایئر اینڈ جو ہے نا وہ جون نہیں بنے گا, نہ جون بنے گا, نہ مارچ, نہ سپٹمبر, نہ دسمبر, بلکہ وہ جو ہے اسلامی تاریخ پہ ہوگا زکات کا حساب. اب مان لیجیے اس کے پاس یکم ربیع الثانی کو ایک لاکھ روپیہ آ گیا, پورا سال گزرا ایک لاکھ روپے اس کے پاس ہے. اگلا سال جب ہونے لگا تو ربیع الاول میں, جو کہ ربیع الثانی سے پہلے ہوتا ہے, ربیع الاول کی 20 تاریخ کو اس کے پاس 4 لاکھ روپے آ گئے مزید. اب کتنے ہو گئے؟ 5 لاکھ. اب جب یہ ربیع الثانی کی اول یکم آئے گی تو اس کو کتنے پہ زکات دینے ہوگی؟ 5 لاکھ پر. صحیح ہے نا جناب, یہ مسئلہ عام ہے نا, سمجھ میں آ گیا نا. حالانکہ وہ جو 4 لاکھ ہے وہ 4 لاکھ پر سال نہیں گزرا, اس کو حولان حول کہتے ہیں فقہی اصطلاح میں. سال نہیں گزرا لیکن جس رقم نے مجاہدہ کیا سال بھر, یہ مضمون میرے شیخ کا ہے کہ جس رقم نے سال بھر مجاہدہ کیا, حالانکہ وہ تھوڑی رقم ہے لیکن مجاہدے والی رقم کے ساتھ جب بڑی رقم مل گئی اس کی صحبت میں آ کر وہ بھی اللہ تعالی کے رستے کے لیے قبول ہو گئی. اس لیے فرمایا کہ ایسے ہی جو لوگ اللہ تعالی کے راستے میں مشقت اٹھانے والے ہیں, اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں, ان کے پاس بیٹھنے سے جو گنہگار مسلمان ہیں اس کے دل میں بھی اللہ تعالی کی محبت اور تعلق پیدا ہو جاتا ہے. بس ایک واقعہ سنا کے, اللہ والوں کی صحبت کیا چیز ہوتی ہے. اور میرے شیخ فرماتے تھے دیکھو صحبت کے لیے تقریر بھی ضروری نہیں ہے. ہاں تقریر ضروری نہیں ہے, ایک آدمی خاموش آ کر بیٹھ جائے, جیسے ایئر کنڈیشن ہے تقریر کرتا ہے کیا؟ ایئر کنڈیشن تقریر نہیں کرتا لیکن ٹھنڈا کر دیتا ہے. اور کوئی آدمی وہاں آ کر بیٹھے ایئر کنڈیشن سے کہنا پڑے گا اس کو کہ جناب آپ مجھے ٹھنڈا کر دیجیے, وہ بیٹھ جائے اس ماحول میں خود ہی ٹھنڈا ہو جائے گا. اللہ والوں کی صحبت ایسی چیز ہے, ان کے پاس خاموش بیٹھ جائے, خاموش بیٹھ جائے, تھوڑی دیر میں جب اٹھے گا تو دل نور سے بھرا ہوگا. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے, ایک واقعہ سناؤں گا اس سے پہلے چھوٹی بات, میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو رات کی رانی جہاں پر ہے تم وہاں پر چارپائی ڈال دو سو جاؤ, صبح جب اٹھو گے تو دماغ معطر ہوگا کہ نہیں ہوگا, خوشبو ہوگی دماغ میں کہ نہیں. فرمایا اسی طرح سے یہ جو اللہ والوں کی خانقاہ ہے جہاں اللہ والے رہتے ہیں تم وہاں پر آ کر صرف سو بھی جاؤ, جب صبح اٹھو گے تو تمہارا دل نور سے بھرا ہوگا. اور اس نور سے بھرے دل کی علامت کیا ہوگی؟ اس نور سے بھرے دل کی علامت ہوگی کہ نیک اعمال کے جذبات پیدا ہوں گے, یہ علامت ہے. اور گناہ کو چھوڑنے کی فکر پیدا ہوگی, یہ اللہ والوں کی صحبت کی برکت ہے. یہ بات دل میں آئے گی کہ یار دیکھو میں گنہگار ہوں اور گناہ سے توبہ کروں, اور نیک عمل کا جذبہ پیدا ہوگا, توفیقات ملیں گی, یہ اللہ والوں کی صحبت کی برکت ہے. تو میں سنا رہا تھا, میرے ایک صاحب ہمارے دوست ہیں کہنے لگے کہ ہمارے محلے کی مسجد کے مفتی صاحب ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ محلے کا ایک نوجوان, انہوں نے مفتی صاحب کو سنایا کہ میں اسلام آباد میں اسکول کالج کا پڑھا ہوا مسٹر کی طرح, تو اس نے بتایا مفتی صاحب کو کہ میں اسلام آباد ایئرپورٹ پر تھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا چہرے پر بہت ہی جاذبیت اور اٹریکشن اور چہرے پر عجیب, تو کہا کہ اس شخص سے میں نے کہا کہ ان کے ہاتھ میں کچھ سامان تھا, کہا ان کا دل ان کے چہرہ ایسا تھا کہ میرا خود دل چاہ کے میں ان سے بات کروں. کہا میں ان کے پاس گیا اور ان سے سلام کیا اور سلام کر کے کہا کہ یہ اپنا سامان اگر آپ کہیں تو میں اٹھا لوں آپ کا. کہا اس شخص نے بہت ہی مسکراتے ہوئے مجھے سامان دے دیا. کہا اس کے بعد ہم باتیں کرتے رہے, چیک ان وغیرہ ہوا, سیکورٹی چیک سے نکلے, جہاز میں گئے تو میں نے جہاز والوں سے کہا کہ میری سیٹ انہی کے ساتھ کر دے. کہا اللہ کی شان مجھے سیٹ بھی مل گئی ان کے ساتھ. خیر وہ باتیں کرتے رہے اور عام باتیں, کوئی ایسی بات نہیں. اب جب وہ اچھا اس نے جب جہاز اترنے کا وقت آیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ ان شخص سے کہنے لگے کہ اب وہ چونکہ اسکول کالج کا تھا اس کا اپنا انداز, اس نے کہا کہ میں آپ سے فرینڈ شپ کرنا چاہتا ہوں. تو وہ مسکرا کے انہوں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کر لو, کہ اپنا نمبر دے دے میرا نمبر لے لے. کیا نمبر کا تبادلہ ہو گیا؟ کیا نمبر دیا, پوچھا آپ کا نام کیا ہے تو انہوں نے کہا میرا نام محمد مظہر ہے اور یہ نام میرے شیخ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم کا ہے. تو کہہ رہے کہ اس نے کہا کہ حضرت کہ اب ایئرپورٹ پر آئے تو دیکھا کئی لوگ حضرت کے استقبال کے, اس نے کہا ارے یہ تو اتنی بڑی شخصیت مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا, اور میں ایسے بے تکلفی سے باتیں بھی کرتا رہا. خیر وہ خانقاہ بھی پہنچانے کے لیے حضرت کے ساتھ آیا اور کوئی بات نہیں ہوئی, لیکن اسے ایک ملاقات کا نتیجہ یہ نکلا, وہ مفتی صاحب بتانے لگے کہ اس نے داڑھی رکھ لی. اور یہاں تک کہ اس کے والد نے بھی اس کے بڑے بھائی نے بھی داڑھی رکھ لی. اس کو کہتے ہیں اللہ والوں کی صحبت کی برکت. کیا کہتے ہیں؟ برکت اہل اللہ. اور یہ وہ چیز ہے میرے دوستوں, کیونکہ ان کے دل میں دیکھیں نا, ایک آدمی جس کے پاس خوشبو ہوگی صوفیہ حضرات نے مثال دی نا کہ اللہ والوں کی صحبت کی مثال ایسے جیسے خوشبو کی دکان میں بیٹھنا، اگر خوشبو نہ بھی لگائے، خوشبو نہ بھی لگائے تو جب وہاں سے اٹھو گیا تو خوشبو ہی خوشبو ہوگی. اور گناہوں کے ماحول کے بیٹھنے کی بھی مثال ایسی جیسے بھٹے میں جا کے بیٹھ جانا، اگر کچھ نہ بھی کرے، کچھ نہ بھی کرے تو بدن اور جسم سے کپڑوں سے بدبو آئے گی. تو میرے دوستو، اللہ والوں کی جو صحبت کی برکت ہے، وہ برکت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالی کی محبت، اطاعت اور فرما برداری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. اسی کا نام ہے توفیق، توفیق اسی کو کہتے ہیں. اور گناہ سے بچنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یار میں بھی، اور یہ چیز دل میں پیدا ہوتی ہے کہ میں بہت گنہگار ہوں. اور یاد رکھیے گا، یہ بات بہت بڑی ہے. جس کے دل میں یہ بات آ جائے نا کہ میں گنہگار ہوں، یہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے. کیونکہ جس کے دل میں یہ بات آئے گی کہ میں گنہگار ہوں، وہی تو توبہ کرے گا. اب میں نے کہا کہ میں تو بڑا صوفی حضرت صاحب، مولانا صاحب، تو پھر میں کہاں توبہ کروں گا اللہ سے؟ جب میرا دماغ ہی آسمان پر ہوگا تو جس کا دماغ آسمان پر ہوگا وہ توبہ کہاں کرے گا؟ وہ کہے گا میں تو سب کچھ ٹھیک کرتا ہوں. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ شیخ کو بھی شیخ کی ضرورت ہے، کہ اس کے سر پر بھی بڑا ہو. اللہ تعالیٰ اپنے اللہ والوں کی صحبت بڑی چیز ہے میرے دوستوں، اس کو اٹھائے، ان کی صحبتوں میں بیٹھا کرے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. اور عجیب بات ہے کہ جب انسان اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، دیکھو سارا مسئلہ کہتے ہیں یار ہمارے کاموں میں مشکل ہے، ارے میاں اللہ کی فرما برداری کی برکت سے کام بھی آسان ہوتے ہیں. کیوں؟ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا من یتق اللہ یجعل له من امره یسرا، جو تقویٰ سے رہتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی پیدا فرماتے ہیں. سبحان اللہ، اور کیا چاہیے بھائی؟ ہینگ لگے نہ پھٹکری اور رنگ بھی چوکھا ہے. آج تو لگتا ہے کچھ محاورات سنائے جا رہے ہیں، ہے نا، کہ ایسا مزے سے کام ہوگا. ایک تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق بھی ملے گا، نیک کام بھی اس میں بھی ہوگا، اور جناب دنیا کی سہولت یہ ملے گی کہ کاموں میں بھی آسانی پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جس اللہ والے سے مناسبت ہو، ایسے اللہ والے کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے، اور اس کی صحبتیں نصیب فرما دے، اور اس کی صحبتوں کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحابی و بارک وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین و جعلنا للمتقین اماما. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمیں معاف فرما، اپنی محبت عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت عطا فرما، اپنی محبت کے اعمال کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے عاشقوں کی محبت عطا فرما، اور یا اللہ عشق میں ہمیں سچا فرما. یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کاملہ عطا فرما، آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ والوں کی محبت عطا فرما، علماء ربانیین کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما، نیک اعمال کی محبت عطا فرما، نیک اعمال پر عمل کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ گناہوں سے شدید نفرت عطا فرما، گناہوں سے حفاظت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما، ہم سب کو رزق حلال، عافیت، فراوانی، آسانی کے ساتھ عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا، اہل مرض کو اہل شفا بنا، ہمارے جو پیارے دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں ان کی بے حساب مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، رحمتوں کو نادل فرما. یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ شریعت و سنت پر چلنے والا بنا دیجیے، ہماری دنیا بھی بنا، ہماری آخرت بھی بنا، اپنی محبت، اپنی دوستی اور ولایت ہم سب کو نصیب فرما دیجئے، جملہ صفات حمیدہ، اچھے اخلاق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے ملک میں امن کو قائم فرما دیجئے، ہمارے شہر میں امن کو قائم فرما دیجئے. یا اللہ شریعت کو قائم و دائم فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اہل دین کی حفاظت فرما. یا اللہ تعالیٰ اہل علم کی حفاظت فرما، دین کے خادموں کی حفاظت فرما، دین کے مراکز کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے ملکوں کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما،
ہماری جان کی بات فرما، ہمارے مال، ہمارے گھر والے، ہماری اولادیں، ہماری تجارت کے مراکز کی بات فرما دیجئے، اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے، یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلي وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اذان ہوگی، اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا جائے گا.